就是他妈妈比较人事条是什么的，我们呢管理他这个管理啊，你知道我们的头发都是啥子的话可高一点，我们快一点不能够。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Thank you. نامدار مدینے کے دادگار ہم غریبوں کے خریدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے دادا بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس یتیموں کے ملجاؤ بابا احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, اس صوفی سینٹر کے ماتحت چلنے والے پروگرام کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. بڑے ہی مبارکباد کے قائل ہیں یہ لوگ کہ اس فن, اس تہذیب اور اس طریقت کے پھول کو کھلا رہے ہیں کہ جس کی اس زمانے میں اہم ضرورت ہے. رب کائنات قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونا, جیسا دور ہوتا ہے ویسے سچوں کی جماعت ہوا کرتی ہے. نبی کا دور, قرون اولا کا دور, صحابہ کرام کا دور, قرون اولا کا دور, تابعین تبع تابعین کا دور, قرون اولا کا دور رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو دور رہا وہ ایسا دور رہا جو خلف اشعار کا دور رہا, لڑائی جھگڑوں کا دور رہا. اہل تصوف, صوفیہ کرام جن کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات ان کو ملتے ہیں, یہ کون ہے, اہل صوفہ کس کو کہا جاتا ہے, صوفیہ کرام کس کو کہا جاتا ہے, صوفی کی نسبت کدھر ہوتی ہے, اہل تصوف کس کو کہا جاتا ہے. مفسرین کرام, محدثین کرام, فقہائے عظام, ہم نے اپنی کتاب کے موضوع سخن کو جب لیا ہے تو وہاں پر صوفیہ کرام کو بحث کی گئی ہے, صوفیہ کرام پر کہ یہ صوفیہ کرام کی زندگی کیا ہوتی ہے, صوفی کس کو کہا جاتا ہے, اہل تصوف کون لوگ ہیں, معرفت کا جام کس کو کہا جاتا ہے, طریقت کیا ہے, شریعت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. آج تک لوگ اسی جھگڑے میں کچھ پڑے ہوئے ہیں, کچھ چل رہے ہیں, کچھ پل رہے ہیں, کچھ اسی اختلاف میں زندگی گزار کے چلے گئے. حضرات, ہم جب اقوال مجتہدین کو پڑھا کرتے ہیں, اقوال محدثین کو پڑھتے ہیں, صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھا کرتے ہیں, تو اہل تصوف کا دور ہر زمانے میں رہا. نبی کے زمانے میں اہل تصوف کا دور رہا, صحابہ کرام کے دور میں اہل تصوف کا دور رہا, تابعین کے دور میں اہل تصوف کا دور رہا, اور آج تک اہل تصوف کا دور ہے. لیکن وہ اہل تصوف اگر اس زمانے میں کوئی حضرت معروف کرکی کو اگر تلاش کریں تو نہیں مل سکتے, حضرت جنید بغدادی کو تلاش کرنا چاہیں تو نہیں مل سکتے, حضرت بایزید مستعمی کو اگر وہ ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں مل سکتے, حضرت شیرازی کو کہ وہ اشعار کو اگر کوئی آج کے کسی شاعر کو تلاش کر سکے ایسا شاعر تو آپ کو نہیں مل سکتا, عبد الرحمن جامی کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو نہیں مل سکتے, کیونکہ وہ دور الگ تھا, آج کا دور الگ ہے. وہ جیسا دور تھا اس زمانے میں وہ ایسے اہل تصوف تھے, آج کا جیسا دور ہے اسی انداز کے اہل تصوف ہم کو ملیں گے. جیسے کہ مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, اے علی مرتضیٰ, نہ ہی اتنی جنگیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئیں, نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں, جتنی جنگیں آپ کے زمانے میں ہو رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو, اس لیے زیادہ فساد ہو رہا ہے. اگر کاش ہم جیسے اگر مشورہ دینے والے ہم کو مل جاتے تو یہ وہ زمانہ نہ ہوتا جو زمانہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو صوفیہ کرام کا دور رہا ہے, صوفیہ کرام نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارا ہے. وہ صوفیہ کرام ہر دور میں ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا, جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, فلسطین کو فتح کرنا ہے, فلسطین کی طرف
صحابہ کرام وہ فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کرام نکل گئے، مسلمانوں کی جماعت نکل رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لے گئے کہ یہاں پر کوئی مسلمان تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک صوفی ہے، اہل تصوف ہے، وہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اے باری تعالیٰ عمر جس کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کام کو قبول فرما لے، بلکہ فلسطین ہی نہیں، شام ہی نہیں، مصر ہی نہیں، اے رب کائنات میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو کو سنتے رہے، اور آپ ایک تاریخ میں آیا ہے کہ آپ نے ان کو پکڑا ہاتھ اور جھٹکا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پوری انسانیت، پورے مسلمان اسلام کے لیے تمام ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف ربا اور ربا ہے، اور تم یہاں پر نماز میں لگے ہوئے ہو، دعا میں لگے ہوئے ہو۔ تو ایک تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے جب ان کی دعا کو سنا تو آپ سنتے رہے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ ضرور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگے اور وہ مسجدوں میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو اس تاریخ سے ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل تصوف کا دور ہر زمانے میں رہا ہے، صوفیاء کرام ہر دور میں رہے ہیں۔ صوفی لفظ کس سے ہے؟ ایک درویش آتا ہے، ایک مولوی آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات الگ ہوتی ہے کہ مولوی الگ ہوتا ہے، درویش الگ ہوتا ہے، ایسا نہیں، صرف لفظ کا فرق ہے۔ فارسی میں مولوی کو درویش کہا کرتے ہیں اور درویش کو عربی میں مولوی کہا جاتا ہے، صرف ایک جملوں کا فرق ہے، ویسے کوئی یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ درویش بھی اس کو کہا جاتا ہے، مولوی بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن مولوی جو تقوی کی حد تک ہوتا ہے، جس کا تقوی اللہ کے نزدیک جس کو پہنچا دیتا ہے، وہی آخر میں صوفی ہوا کرتا ہے، مولوی ہوا کرتا ہے، اہل تصوف ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی صوفی، کوئی بھی درویش، کوئی بھی علم معرفت کا جاننے والا، علم طریقت کا ماننے والا، علم حقیقت کو جاننے والا غیر عالم نہیں ہوا ہے۔ پہلے اس نے علم دین کو حاصل کیا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، فقہ کو سمجھا ہے، اور فقہ اور حدیث کو سمجھنے کے بعد جب اس نے اپنے رب کو، اپنے تعلق کو اللہ کے نزدیک کر لیا ہے، تب وہ یعنی علماء کی جماعت سے آگے بڑھ کر اہل تصوف کی جماعت سے ہو جاتا ہے، صوفیاء کرام کی جماعت سے ہو جاتا ہے۔ تعلیم ایک ہوا کرتی ہے، تعلق الگ ہوا کرتے ہیں، تعلق کسی کا بہت قریب ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ مشہور حضرت امام اعظم کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم ہیں، اتنے پائے کے عالم کہ انہوں نے اپنے ہی استاد سے چند مسائل میں اختلاف کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی درسگاہ میں پڑھنے والے حضرت معلوم کرکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں۔ حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، پورا درس لے رہے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، لیکن عالم ہونے کے بعد ایک کی لائن الگ ہوتی ہے، ایک کی لائن الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد بلکہ عراق کا خلیفہ، عراق کا آپ کو قاضی القضاۃ کا قاضی بنا دیا جاتا ہے، آپ قاضی ہیں، تمام مسائل آپ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہی حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ حضرت امام ابو یوسف سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے دل میں چاہت ہوتی ہے میں اپنے دوست سے ملاقات کروں، میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنے دوست حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوا کہ میرا دوست امام ابو یوسف وقت کا قاضی مجھ سے ملنے آیا ہے، آپ نے انکار کر دیا، اے میرے دوست، اے امام ابو یوسف، تم قاضی القضاۃ ہو، تم قاضی ہو، تمہارے سامنے فیصلے ہوتے ہیں، تم عادل ہو، تم یعنی صحیح فیصلہ دیتے ہو، تم بادشاہ کے سامنے جاتے ہو، میں بادشاہ کے سامنے نہیں جاتا ہوں، تمہاری میری مسند ایک تھی، تمہارا میرا مدرسہ ایک تھا، تمہاری میری کتابیں ایک تھی، استاد ایک ہے، لیکن اب راستے الگ ہو چکے ہیں، تم نے الگ سالی کو اختیار کیا ہے، میں نے الگ سراط کو اختیار کیا ہے، اب میں بہتر یہی چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملاقات نہ کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کی تو حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جراح کو بجھا دیا اور اپنے چہرے کو گھما لیا، کہا میرے پیر کی طریقہ اور جو کہنا چاہتے ہو کہو، جو ملنا چاہتے ہو، جو ملاقات کا مقصد ہے وہ کہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمام حالات کو بیان فرماتے ہیں اور ایک دن بادشاہ کو لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑی کہا کہ میں آپ کہ دوست ملنا چاہتا ہوں بادشاہ آیا تو آپ نے یہی کہا کہ دیکھیے میں بادشاہوں سے ملنا نہیں چاہتا ہوں, میں نے اللہ کے قریب ہو چکا ہوں, اللہ کا خوب حاصل کر لیا ہوں, اب میں دنیا والوں سے نہیں ملنا چاہتا. بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضور میری آپ دعوت قبول فرما لیجیے, تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں دعوت نہیں کھاتا ہوں, میرے باپ کا حلال مال ہے, میں حلال مال پہ زندگی گزار کر رہا ہوں, جب میرا حلال مال اگر میرے باپ کا ختم ہو جائے گا تو میں اپنے استاد حضرت امام اعظم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہوں, لیکن میں کسی بادشاہ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا, میں کسی دوست کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تصوف وہ لوگ ہوتے ہیں, اہل صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتے ہیں, وہ حرام چیزوں سے بچا کرتے ہیں. اہل تصوف اسی کو کہا کرتے ہیں. ایک عالم جو شریعت کا پابند ہوا کرتا ہے وہ اپنے کپڑوں کو دیکھا کرتا ہے, میرے کپڑے صاف ہیں کہ نہیں, میرے کپڑا پاک ہے کہ نہیں, وہ جا نماز کو دیکھا کرتا ہے کہ میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں, وہ اپنے وضو کو دیکھا کرتا ہے میں وضو صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں, وہ غسل کو دیکھا کرتا ہے میں غسل صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں. لیکن اہل تصوف غسل کو دیکھا کرتے ہیں, اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کو دیکھا کرتے ہیں, اپنی جگہ کو دیکھا کرتے ہیں, لیکن اس دیکھنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھا کرتے ہیں. وہ اپنے دل میں کہ میرے دل میں حسد ہے کہ نہیں, میرے دل میں کینہ ہے کہ نہیں, میرے دل میں بغض ہے کہ نہیں. وہ اللہ والا اگر جانتا ہے میرے دل میں بغض نہیں ہے, میرے دل میں کینہ نہیں ہے, میرے دل میں حسد نہیں ہے, میرا دل کسی کو برا نہیں کہتا ہے, تو سمجھ لیتا ہے کہ میں قریب ہوں, میں اللہ کے قریب ہوں, اللہ میرے قریب ہو سکتا ہے کیونکہ میرے سینے میں کینہ نہیں ہے, میرے سینے میں بغض نہیں ہے, میرے سینے میں حسد نہیں ہے. ایک اہل تصوف ایک صوفی یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ قربت حاصل کر لیتا ہے, تو انسان اس کے سامنے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان اس کے سامنے ایک شیشے کی بوتل ہوا کرتا ہے, وہ انسان کے دل کو ایسے دیکھا کرتا ہے جیسے کہ شیشے کی بوتل میں کسی چیز کو کوئی انسان دیکھا کرتا ہے. آنے والے چلنے والے انسان سے وہ تمام کو دیکھا کرتا ہے کہ یہ کون ہے, اس کے سینے میں بغض ہے کہ نہیں, اس کے سینے میں کینہ ہے کہ نہیں, اس کے سینے میں حسد ہے کہ نہیں, وہ تمام چیزوں کو دیکھ لیا کرتا ہے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہم نے حضرت تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے. حضرت تاج الدین بابا جو ناگپور میں تشریف فرما ہے, پورے ہندوستان کے لوگ جاتے ہیں, آپ ایک مسجد میں تشریف لے جاتے, ایک خطیب خطبہ کہتے اور کہنے کے بعد آپ پیچھے بیٹھ جاتے, نماز ہوتی بیچ میں سے آپ کبھی تشریف لے آتے, کبھی نماز کے لیے جاتے فوراً آ جاتے, کبھی جمعہ کی نماز میں بیچ میں سے اٹھ کر چلے آتے. لوگوں نے سوال کیا آپ سے یہ ماجرا کیا ہے, آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ سے گزارش کی کہ آپ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ یعنی کسی کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے, لہٰذا کوشش کی گئی کہ آپ نماز پڑھائیں. جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو تیار کر لیا گیا, نماز کے لیے تیار کیا گیا. جیسے آپ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں, آپ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے, آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں, کچھ آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا, آپ رو رہے ہیں, لوگ حیران و پریشان ہیں, یہ معاملہ کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ وقت کا ولی حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ممبر رسول پر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن خاموش کھڑے ہوئے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں, کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں. لوگ آگے پڑھے, حضور کہتے کیوں نہیں ہو, بیان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. حضرت تاج الدین بابا فرماتے ہیں میں کس کو بیان کروں, مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے, مجھے کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے, کوئی یعنی مجھے شیر کوئی بلی نظر آتا ہے, کوئی چوہا نظر آتا ہے, میں کس کو بیان کروں, میں کس کے لیے تقریر کروں, میں کس کو سمجھاؤں. اللہ اکبر, اتنی بات کہنی تھی حضرت تاج الدین بابا سے. لوگوں نے کہا شاید آپ کو تقریر کرنا نہیں آتی ہے, آپ کو بات کرنا نہیں آتا ہے, آپ اسی لیے رو رہے ہیں, اس لیے باتیں بنا رہے ہیں. وقت کے ولی اہل تصوف کو غصہ آتا ہے, اپنے امامے کو اٹھاتے ہیں, اپنے ٹوپی کو اتارا اور ایک بات کرنے والوں کے سر پہ ٹوپی کو رکھ دیا. جیسے اس ٹوپی کو رکھا, دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اب اس کے سامنے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ سب انسان اس کے سامنے جانور بن چکے ہیں. کوئی اس کو گدھا نظر آتا ہے, کوئی ظالم نظر آتا ہے, جس نے جو ظلم کیا ہے, جو گناہ کیا ہے, جس کے دل میں جو فساد ہے, وہ تمام فسادات وہ ٹوپی اوڑھنے کے بعد حضرت تاج الدین بابا کی دیکھ رہا ہے. اس نے کون سا گناہ کیا ہے, اس نے اپنے دوست کے اوپر رکھا, اس نے جب ٹوپی کو اوڑھا تو اس نے بھی وہی دیکھا, حتیٰ کہ تمام لوگ حضرت تاج الدین بابا کی ٹوپی کو اوڑھتے رہے اور لوگوں کو دیکھتے رہے. تو یہ اہل تصوف کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ ان کی یعنی دنیا ہوا کرتی ہے, وہ چلتے پھرتے انسانوں کو دیکھا کرتے ہیں, یہ کتنا بڑا گناہگار ہے, یہ کتنا بڑا ظالم ہے, وہ دنیا ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے, وہ اہل تصرف ہوا کرتے ہیں, وہ دنیا کو چاہیں تو اپنی مٹھی میں ملا دیتے ہیں, وہ دنیا کو اگر اپنی غیظ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دنیا کو ہلاک فرما دیتے ہیں. بہت سارے واقعات اہل تصرف کو ہم کو ملا کرتے ہیں. ایک واقعہ حضرت شیخ شفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, آپ بغداد کے رہنے والے ہیں, بغداد کے زمانے میں بغداد جو مسلمانوں کا سرمایہ رہا ہے, اہل علم کا سرمایہ رہا ہے, اہل تصوف کا سرمایہ رہا ہے, ہر دور میں وہاں خانقاہیں رہی ہیں, وہاں مدرسے رہے ہیں, ایسے بغداد شریف کے ایک یعنی جنگل میں ایک جھونپڑی میں اللہ والا رہتا ہے جس کا نام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت شیخ شہاب الدین ہے, شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کے زمانے کی بات ہے کہ جب ہلاکو خان نے چاہا کہ بغداد کو ختم کر دیا جائے, بغداد کے مسلمانوں کو مار دیا جائے, بغداد کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے, بغداد کے مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے, تو اس نے اپنے بھتیجے تیغو خان کے ساتھ 90,000 فوج کو بھیجا اور کہا جاؤ تم بغداد کو ہلاک کر دو, بغداد میں علماء ہیں ان کو مار دیا جائے, بغداد میں مشائخ ہیں ان کا کام تمام کر دیا جائے. بلکہ ہلاکو خان نے قسم کھا لی تھی کہ میں بغداد کے علماء اور بغداد کے مشائخ کے سروں کو قلم کرنے کے بعد میں مینارہ بنا دیتا ہوں. اس نے قسم کھائی تھی, اپنے بھتیجے تیغو خان کو بھیجا اور تیغو خان سے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ بغداد کی دھرتی پر اور جانے کے بعد تمام کو تہو بالا کر دو. 90,000 فوج آتی ہے, اس کا بھتیجا تیغو خان ہے, فوج کو لا رہا ہے تمام ملک یعنی بغداد کو فنح کرنے کے لیے. بغداد کے قریب آ جاتا ہے, بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا, ہم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, بغداد کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دیا جائے گا. انہوں نے سوچا ایک اللہ والے ہیں جو بغداد کے جنگلوں میں رہا کرتے ہیں, اہل تصوف ہیں, وہ صوفی ہیں, چلو ان کے پاس چلتے ہیں. انہوں نے کبھی کھانے کی تمنا نہیں کی ہے, وہ کبھی یعنی انہوں نے دنیا میں دکھاوا نہیں کیا ہے. ان کے قریب جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور بغداد کو اب ہلاک کر دیا جائے گا, بغداد کو مار دیا جائے گا, اب آپ دعا فرمائیے رب کے نزدیک کہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تیغو خان 90,000 فوج کو لے کر آ چکا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے ولی نے, اللہ کے دوست نے, ایک اہل تصوف نے, ایک صوفی نے کہا کہ جاؤ بغداد کو کچھ نہیں ہو سکتا, تم واپس چلے جاؤ. جانے والے چلے جاتے ہیں, اہل تصوف, اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا صوفی اپنے کٹورے کو اٹھاتا ہے, اپنے کاسے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے رب کائنات میں تمام بغداد کو اپنے اس کاسے میں چھپا دینا چاہتا ہوں, اے رب کائنات تمام بغداد کو میرے اس کاسے میں چھپا دے. اللہ اکبر, جیسے اس کاسے کو پلٹا جاتا ہے بغداد چھپ جاتا ہے. اب تیغو خان دیکھ رہا ہے بغداد کا کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی جانور نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی پرندہ اور چرندہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. ہلاکو خان کے پاس گیا اور کہا اے حضور اب بغداد اپنی جگہ سے میرے مٹانے سے پہلے مٹ چکا ہے, اب بغداد پر کوئی جگہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی محل نہیں ہے, وہاں کوئی انسان نہیں ہے, حتیٰ کہ وہاں پر کوئی جانور اور چرندے پرندے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر, اس نے کہا, ہلاکو خان نے کہا نہیں تم راستہ بھول چکے ہو, تم پھر واپس جاؤ. پھر وہ واپس آتا ہے, آنے کے بعد وہی ماجرا ہوتا ہے, وہی لوگ پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں, اللہ کا ولی وہی یعنی جملے دہراتا ہے اور جیسے دہرائے پھر بغداد یعنی ڈوب جاتا ہے, بغداد اس کاسے کے اندر سما جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. پھر تیغو خان واپس چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کا کیس ہوتا ہے. تیسری مرتبہ جب وہ آتا ہے, آنے کے بعد اس نے کہا اور اللہ کے ولی حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کیا اے باری تعالیٰ میں بغداد کو چھپا دینا چاہتا ہوں, تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے نیک بندے, اے میرے ولی, اے صوفی, اے اہل تصوف میں رہنے والے, تو دیکھ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے مسلمان اب زناکاری پر اتر آئے ہیں, بغداد کے مسلمان اب غلط کاریوں پر اتر آئے ہیں, بغداد کے مسلمانوں نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا ہے. اب ان کو اگر صحیح راستہ معلوم کرنا ہے, ان پر جب ظلم ہوگا تب وہ سمجھیں گے, ان پر جب یعنی ظلم کیا جائے گا تب وہ راہ راست پر آئیں گے. اے میرے نیک بندے, اب تو دعا مت کرنا, اگر تو دعا کرتا رہے گا, اگر 70 مرتبہ تو اپنے پیالے سے بغداد کو ڈھانکے گا تو میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا, لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں اب ایسی دعا مت مانگ. حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو نہیں پلٹا, بلکہ ہلاکو خان کی وہ فوج تیغو خان جو لے کر آتا ہے بغداد کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, بغداد کے مسلمانوں کے مینارے میں سروں کے مینارہ بنا دیا جاتا ہے, اور ہمارے سرمایوں کو, ہماری تفاسیر کو حضرت علی نے جس قرآن کی تفسیر کو لکھا ہے, اس حضرت علی کی تفسیر کو ہمارے علماء نے جو اساسہ ہماری قوم کو دیا تھا, وہ تمام اساسہ ہلاکو خان کی فوج دریائے دجلہ میں ڈال دیتی ہے. تاریخ آج بھی ہم کو بتاتی ہے کہ تیغو خان نے جتنا ہمارا اساسہ دریائے دجلہ میں ڈالا تھا, دریائے دجلہ کا پورا پانی یعنی ہماری کتابوں کی روشنائی سے کالا ہو چکا تھا, اتنا سرمایہ تیغو خان نے ہمارے علماء کا دریائے دجلہ میں ڈالا تھا. بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل تصوف یہ ہوا کرتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو اپنے کٹورے سے پوری دنیا کو ڈھاک سکتے ہیں. یہ اہل تصوف کی بات ہوا کرتی ہے, یہ صوفی حضرات کی بات ہوا کرتی ہے. جیسے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ دنیا رب کائنات اہل تصوف کے لیے دنیا کو سمیٹ دیتا ہے, یہ دنیا کو اپنے قریب سے دیکھا کرتے ہیں, انسان کے فطرت کو دیکھا کرتے ہیں, انسان کے دل کے حالات کو جان لیا کرتے ہیں. لیکن حضرات محترم میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل معرفت اور اہل شریعت کوئی الگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, الگ راستہ نہیں ہے. شریعت بھی اس کو کہا جاتا ہے, حقیقت بھی اسی کو کہا جاتا ہے, معرفت بھی اسی کو کہا جاتا ہے, حقیقت بھی اسی کو کہا جاتا ہے. طریقت کوئی الگ نہیں ہے, معرفت الگ نہیں ہے, شریعت الگ نہیں ہے, یہ سب ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلے شریعت کو اگر انسان مکمل ہو جاتا ہے, شریعت کی پامالی کو نہ ہونے دیتا ہے, شریعت پر اپنی زندگی کو گزار لیتا ہے, اور شریعت پر زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اللہ کے تقوی کو اختیار کرتا ہے, اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے, وہ اہل تصوف میں ہو جاتا ہے, وہ صوفیہ کرام کی جماعت میں ہو جاتا ہے. رب کائنات دنیا کے پردوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے, وہ دنیا کو ایسا دیکھا کرتا ہے جیسے کہ انسان اپنے قریب کے انسان کو دیکھا کرتا ہے, وہ دنیا کا معائنہ ایسا کرتا ہے جیسے کہ انسان اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اپنا معائنہ اپنے سامنے کیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک صوفی تمام چیزوں کا معائنہ کیا کرتا ہے, بلکہ وہ تو رب کائنات وہ اپنے دل میں محبت کیا کرتا ہے, اور جب رب کائنات سے وہ محبت کیا کرتا ہے تو پوری کائنات اس سے محبت کیا کرتی ہے. جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے, جب فنا فی الرسول ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے, جب اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے. تو جب نفس کو پہچاننے کے بعد کوئی انسان اپنے نفس کو پہچان کر نفس پر قابو کر لیتا ہے تو رب کے قریب ہو جاتا ہے, رب اس کا ہو جاتا ہے, وہ رب کا ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی عبادت و ریاست کے ذریعے سے جب رب کے قریب ہو جاتا ہے, رب کو منا لیتا ہے, تو رب کائنات اس کی آنکھ ہو جاتا ہے, اس کے پاؤں ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے, اس کے کان ہو جاتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ظاہر میں کان اس کے نظر آتے ہیں لیکن سننا خدا کا ہوا کرتا ہے, ظاہر میں پاؤں اس کے ہوا کرتے ہیں, چلنا خدا کا ہوا کرتا ہے, ظاہر میں زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کلام خدا کا ہوا کرتا ہے. یہ اہل تصوف ہوتے ہیں, یہ جو چاہتے ہیں جس کو جو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. حضرات محترم آج بھی اہل تصوف جب اپنے شیخوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ شیخوں کی آواز کو سنا کرتے ہیں, وہ جو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہل تصوف جاتے ہیں, اہل تصوف نبی کا دیدار کیا کرتے ہیں, اہل تصوف نبی کو دیکھا کرتے ہیں اور نبی اپنے چاہنے والے کو دیکھا کرتے ہیں کیونکہ وہ فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں. ایک اپنے وقت کے ایک بڑے مولوی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, بہت بڑے عالم ہیں. آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ سے جانے کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف نہیں لے گئے, آپ واپس گھر کو آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا اے مولانا عبد الرحمن جامی آپ اپنے کو بہت بڑے مولوی کہتے ہیں, آپ مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں لیکن آپ مدینہ شریف نہیں جا رہے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں اگر میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر میں ابھی مدینہ شریف جاؤں تو میرے نبی سے جب میں سلام کہوں گا میرے نبی مجھ سے پوچھیں گے اے جامی تو حج کے لیے آیا تھا, اسی بہانے تو مدینہ بھی آ گیا ہے, مجھ سے ملنے بھی آ گیا ہے, تو میں نبی کو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر, پتا چلا کہ اہل تصوف نبی سے کلام کیا کرتے ہیں, نبی ان سے بات کیا کرتے ہیں. یہی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو نبی کو سلام کیا کرتے ہیں, اور جب نبی کو سلام کرتے ہیں تو نبی ان کے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں, اور جب یہ مدینہ شریف میں کئی دن گزارنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جامی اجازت چاہتا ہے, آپ جامی کو اجازت دیں. تو اس گنبد خضرا سے آواز آتی ہے اے جامی جاؤ تم چلے جاؤ پھر صحیح سلامت واپس آؤ. یہ جاتے ہیں اور اپنے گھر جانے کے بعد پھر مدینے کا قصد فرماتے ہیں, پھر مدینہ آتے ہیں, پھر مدینے میں رہتے ہیں, گنبد خضرا کے سامنے پھر کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول اب جامی اجازت چاہتا ہے. اجازت مل جاتی ہے, اللہ اکبر. جیسی اجازت مل جاتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے جامی جاؤ اور تم پھر صحیح سلامت آؤ. جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میرے نبی نے کہا ہے تم صحیح سلامت آؤ تو میں ضرور صحیح سلامت پھر واپس آؤں گا, پھر میں گنبد خضرا کے سامنے آؤں گا. ایک مرتبہ ہے, آخری آپ کا وقت ہے, آپ اپنے شہر سے چل رہے ہیں, ایسے اشعار بنا رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں جو بیان کرتا ہوں نبی اس کا جواب دے دیتے ہیں, لیکن میرے نبی تو وہ ہیں کہ میرے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہے, دست مبارک کو آپ نے باہر نکالا ہے میرے لیے بھی. جیسے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ نے جب میرے نبی کی بارگاہ میں اپنا مطالبہ کیا تھا میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو باہر نکالا تھا, اے جامی آج تیرے لیے بھی اللہ کے نبی جب تک ہاتھ نہ نکالیں گے تو کبھی گنبد خضرا سے الگ نہ ہٹے گا. اس طرح کے اشعار نکال رہے ہیں آپ, اشعار بنا کر آپ مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں. مکے کے راستے میں اللہ کے نبی نے رئیس مکہ کے خواب میں, اس کے خواب میں بتایا فلا راستے سے ایک انسان آ رہا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اسے تم گرفتار کر لینا, اسے جیل میں بھیج دینا. اللہ اکبر. رئیس مکہ نے دیکھا فلا راستے پر ایک آنے والا آ رہا ہے جیسے نبی نے نشاندہی فرمائی ہے, اسی نشاندہی کے مطابق آنے والے آ رہا ہے. اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے, جیل میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. جیسی جیل میں ڈالا, رات میں اسی رئیس کے خواب میں نبی اعظم تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں رئیس مکہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس کو تو گرفتار کر لینا, جیل میں ڈال دینا, تو نے گرفتار بھی کر لیا ہے, جیل میں بھی ڈال دیا ہے, لیکن میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کوئی جرم نہیں ہے, اس نے کوئی مجرم نہیں ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, وہ میرا بڑا قریبی ہے, مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, اس نے ایسے اشعار بنائے ہیں, اگر وہ اشعار لے کر میرے سامنے کھڑا ہو کر اگر وہ کہے تو میں اپنی قبر انور سے باہر آ سکتا ہوں اور قیامت برپا ہو سکتی ہے, لہذا اس کو میری بارگاہ میں آنے سے منع کر دینا کہ وہ یہاں نہ آئے. اگر وہ یہاں آئے گا, وہ اشعار پڑھے گا, وہ اشعار پڑھے گا, میں اپنی قبر سے انور سے باہر آ جاؤں گا. تو یہ اہل تصوف کا دور ہوا کرتا ہے, یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں کہ رب کو منا لیتے ہیں اور اپنے نبی کو منا لیتے ہیں, یا اپنی زندگی کو نبی کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں, اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں, اسی لیے ان کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے. کوئی انسان گالی دیتا ہے, ان کو وہ گالی نہیں بلکہ ان کو تو اللہ کی حمد و ثنا نظر آتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے ہیں, عورتیں گالیاں دے رہی ہیں, بڑی گندی گالیاں دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم سے لوگوں نے کہا اے ابراہیم بن ادم تم دیکھ رہے ہو کہ عورتیں گالیاں دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم نے فرماتے ہیں ارے یہ گالیاں نہیں, یہ تو اللہ کی توحید بیان کر رہی ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہی ہیں, اللہ کی تعریف کر رہی ہیں, اللہ کی توصیف کر رہی ہیں, یہ گالیاں کہاں دے رہی ہیں. تو یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی زندگیوں میں کوئی گالی دیتا ہے ان کے کانوں میں گالی کی آواز نہیں آتی ہے, یہ تو اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ فنا فی الرسول ہونے کے بعد اپنے سینے کو نبی کے لیے اور اللہ کے لیے کھول دیتے ہیں. جتنا کھول دیتے ہیں اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ دنیا داری سے یہ بہت دور ہوتے ہیں, دنیا داری ان کے قریب نہیں ہوتی ہے, دنیا داری کے قریب بھی نہیں بلکہ دنیا داری کی جھپک بھی ان کو نہیں ہوا کرتی ہے. یہ جنگلوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. ان کو اہل تصوف اس لیے کہا جاتا ہے, صوفی اس لیے کہا جاتا ہے. صوفی یعنی لفظ صوف سے بنا ہے, وہ لفظ صوف کہتے ہیں موٹے کپڑے کو. پہلے زمانے میں لوگ موٹے کپڑے پہنتے تھے, جو اللہ والے ہوتے تھے موٹے کپڑے پہن کر وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور ان کا دھونے کا خوف ہوتا تھا, موٹا کپڑا ہوتا تھا, زیادہ دن تک وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اسی موٹے کپڑے کی بنا پر ان کو صوفی کہا گیا ہے. اور ایک جگہ اہل صوفی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے جیسے کہ اہل صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام جو باہر سے آتے تھے اپنے والدین کو چھوڑ کر آتے تھے اور آنے کے بعد وہ قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے, حدیث رسول کو پڑھا کرتے تھے. وہ کھانا ان کو تین دن تک وہ بھوکے رہا کرتے تھے, لکڑیاں چنا کرتے تھے, لکڑیاں چن کر وہ جو پیسہ ملتا تھا اس سے کھانا کھاتے تھے, علم حدیث کو حاصل کرتے تھے, علم قرآن کو حاصل کرتے تھے. انہیں کی نسبت سے ان کو اہل صفہ کہا گیا ہے. اور اہل صفہ کے نزدیک کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی نسبت سے صوفیاء کرام ہے, اسی لیے صوفی ان کو کہا جاتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دنیا کی زندگی میں نہیں گزارا ہے, یہ دنیا سے بہت دور رہے ہیں, دنیا ان سے دور رہی ہے, اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ان سے قریب ہو گیا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے رب کائنات. اسی لیے حضرات مطلب ایک بہت بڑا موضوع ہے, جب صوفیاء کرام کے نزدیک وحدت الوجود کا مسئلہ چھڑا ہے, وہ صوفیاء کرام کے اندر وحدت الوجود کا یہ مسئلہ ایسا چھڑا کہ یعنی رب کائنات تبارک و تعالیٰ, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رب ہر انسان کے قریب ہوتا ہے, ہر انسان چاہے وہ انسان کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو, کوئی سا بھی انسان ہو رب اس کے نزدیک ہوتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا رب کائنات ایک انسان کو بلائے گا, کہے گا تیرا پڑوس میں ایک بھوکا انسان تھا, وہ رب کائنات اس سے کہے گا میں دنیا میں بھوکا رہتا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار رہتا تھا, تو نے میری یعنی کسی قیمت یاری نہیں کی, میں یعنی لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, تو نے مجھے کبھی بھیک نہیں دی. تو انسان کہے گا اے رب کائنات میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیکھا, تو تو کبھی انسانوں کی شکل میں نظر نہیں آیا, تجھے کیسے کھانا کھلاتا, کیسے تجھے ڈاکٹر کو دکھاتا, کیسے تجھے میں بھیک دیتا, کیسے تیری مدد کرتا. رب کائنات فرماتا ہے ایک بھوکا انسان تیرے گھر پہ آیا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, اگر کاش تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تم مجھے کھانا کھلا دیتا، میں ایک بیمار انسان تھا، اگر تو اس کو تیمہ بداری کر دیتا، اس کو کسی طبیب کو دکھا دیتا تو مجھے یعنی حکیم کو دکھانا ہو جاتا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا مجھے کھانا کھلا دیتا، اس کی اگر تو دیکھنے کے لیے اس کے حال چال کو جاتا تو میرے لیے جاتا، تو یہ وحدت الوجود کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو رب کائنات نے قیامت میں جب تمام انسانوں کو کھڑا کرے گا تو اہل تصوف صوفیاء کرام کی جماعت ایک طرف ہوگی، وہ اسی لباس میں ہوں گے جو لباس ان کو دنیا میں ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک میری جماعت ایسی ہوگی، ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ایسی جماعت ہوگی جو دنیا کے قریب نہیں ہوگی، اور اس کو ایک ایسا لباس پسند ہوگا جس لباس میں تہبت لگے ہوں، جس لباس میں پیمد لگے ہوں، وہ لباس ان کو پسند آئے گا، اور قیامت کے دن وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے جب رب کائنات جنت میں جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا، تو یہ جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ رب کائنات فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ان میرے نیک بندوں سے کہتے کیوں نہیں ہو کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ جنت میں تشریف لے جائیں۔ فرشتے ان کے قریب آ کر کہیں گے، وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ، اے فرشتوں تم باری تعالیٰ سے کہو ہم جب تک جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک کہ انسان جو جو دنیا میں ہم سے محبت کرتا رہا، ہمارے قریب رہا، جس نے دنیا میں ہم سے محبت کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوزخ میں جل رہا ہے، دوزخ کی آگ میں اس کو جلنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے، ہم رب کائنات سے ہم کہتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت تم رب کائنات سے کہو جب تک ان کو واپس نہ بلایا جائے، جب تک ان کو ہمارے ساتھ اس جنت میں داخل نہ کیا جائے، جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ ان سے کہہ دو کون کون وہ لوگ ہیں جو ان سے محبت کیا کرتے ہیں، ان کو بلا لاؤ اور ان کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ اہل تصوف کی جماعت ہوگی، صوفیاء کرام کی جماعت ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کئی کئی ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے ان کی دنیاوی زندگی سے اتنی محبت پا چکا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کے یعنی بنا جو یہ حکم کرتے ہیں رب کائنات ان کی باتوں کو تالا نہیں کرتا ہے۔ تو اہل تصوف کو آج پڑھنا چاہیے، اہل تصوف کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری ہیں۔ آج ہم علماء کی زندگی کو پڑھا کرتے ہیں، درسی لائن میں ایک عالم بنتا ہے، فاصل بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، لیکن اہل تصوف کی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، صوفیاء کرام کی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ بڑی محنت کرنے کے بعد یہ صوفیاء کرام کی جماعت میں جڑتے ہیں، بڑی محنت کرنے کے بعد اہل تصوف کی جماعت میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے طور طریقے کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو ان کی روش پر آج چل رہے ہیں، جو ان کی روش پر آج محبت کرتے ہیں، ان کو بھی ہم سے محبت کرنی چاہیے، ان کے بھی قدم کو، ان کے دامن کو پکڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم تمام کے دلوں میں صوفیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اور میں نے جو رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے جو چاہنے والے بندے اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ہم تمام کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
کچھ سننے سنانے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار پیارے مصطفیٰ کو تو پکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار تیری خاک نقش پا جبی سے میں لگاؤں گا، نقش پاج پیس میں لگاؤں گا، صفے نئے حیات کو میں نا خدا بناؤں گا، تو جھوم کر درود پڑھ، تو جھوم کر درود پڑھ میں نعت گنگناؤں گا، صرف ایک بار، صرف ایک بار پیارے مصطفیٰ کو تو پکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار وہ اپنے دامن کرم میں ہم کو بھی چھپائیں گے وہ اپنے دامن کرم میں ہم کو بھی چھپائیں گے صفی رازدار ہے وہ کیا تجھے بلائیں گے